الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدخله القائلون ولا يحصين أعماءه العدون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين عاني أبو القاسم محمد تبھی کہلائے گا کہ جب اس جیسے الفاظ لانے سے لوگ عاجز ہوں اور عاجزی کا اظہار 1400 سال سے ہوتا آ رہا ہو اور آج بھی کسی میں یہ دم نہ ہو کہ قرآن جیسے 114 سوروں میں سے کسی ایک سورے کی نقل کر سکے. مسلمانوں کی حقانیت، دین کی سرفرازی، اسلام کی واقعیت کا سب سے بڑا معجزہ قرآن مجید کا وجود ہے. اگر تم سچے ہو تو اس جیسے 10 سورے لکھ کر دکھاؤ، اگر تم سچے ہو تو ہم تمہیں رعایت دے دیتے ہیں 3 سورے لکھ کر لے آؤ، اگر تم غیر مسلم یعنی قرآن کو نہ ماننے والی فکریں اور طاقتیں اگر سچی ہیں تو ایک سورہ قرآن جیسا لے آؤ، اور اس سے زیادہ اللہ اور کیا رعایت دیتا، کہا ایک آیت ہی ہے۔ لیکن آج اتنی مدت گزرنے کے بعد قرآن کا جواب کوئی پیش نہیں کر پایا۔ ہندوستان میں علی گڑھ یونیورسٹی کے ادبیات عربی کے پروفیسر اپنی کلاس میں عربی ادبیات پر بات کر رہے تھے، اور انہوں نے ادبیات کا شاہکار ایک جملہ نقل کیا، جس پہ وہاں بیٹھے ہوئے شاگردوں نے ان سے پوچھا کہ یہ الفاظ کس کے ہیں، تو کہا یہ قرآن مجید جو مسلمانوں کی کتاب ہے اس کا ایک جملہ ہے۔ تو ایک دوسرے شاگرد نے ان سے خواہش کی کہ استاد پوری دنیا کے عربی ادیب سر جوڑ کر بیٹھ جائیں اور قرآن کے 114 سوروں جیسا کوئی ایک سورہ لکھ دیں، تو قرآن بہت پہلے سے کہتا آ رہا ہے کہ قرآن شکست خوردہ شمار ہوگا، سورہ بنانے والا کامیاب شمار ہوگا۔ تو مسلمانوں سے متعلق ناراضگیاں، ریشہ دوانیاں، سازشیں، اختلافات، ان کے خلاف کسی طرح کا بھی کوئی مقابلہ بہتر نہیں ہے، بہتر تو یہ ہے کہ سب مل کر ایک سورہ بنا لیں۔ تو پروفیسر گنگوی نے الجھتے ہوئے کہا، خبردار، قرآن کا ایک چھوٹا بھائی ہے جسے نہج البلاغہ کہتے ہیں، دنیا اس کا جواب نہیں لا سکتی تو قرآن کا کیا جواب لائے گا؟ سروات ہدیہ کریں محمد والا۔ ہم نے کل کی مجلس میں عرض کیا تھا کہ نہج البلاغہ مدافع قرآن ہے، نہج البلاغہ مفسر قرآن ہے، نہج البلاغہ قرآن کے برابر ماننے والی کتاب نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ اللہ ہے، علی علی ہے، اور جب مولا کے کلام میں کوئی آیت آ جاتی ہے تو علی کے کلام میں کسی قرآنی آیت کا آنا ایسا ہی نظر آتا ہے جیسے ستاروں میں چاند ہوتا ہے، واضح طور پر فرق معلوم ہو رہا ہوتا ہے۔ لہذا ادیبوں نے اور صاحبان قلم نے یہ جملہ ضرور لکھا ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور نہج البلاغہ علی کا کلام ہے، اور یہ نہج البلاغہ جو علی کا کلام ہے یہ خالق کے کلام سے نیچے ہے اور مخلوق کے کلام سے بلند ہے۔ دنیا میں کوئی مخلوق ایسی نہیں ملے گی، کوئی ادیب ایسا نہیں ملے گا جو علی جیسے انداز میں بول کر دکھائے۔ تو یہ قرآن مجید اللہ کا ہم پہ خصوصی انعام ہے، اور آیا یہ قلب پیغمبر پر ہے تاکہ ہمیں محتاج نبی قرار دیا جائے۔ عقیدہ توسل سے گریز کرنے والے افراد، توسل کو نہ ماننے والے افراد بہرحال قرآن بغیر پیغمبر کے نہیں سمجھ سکتے۔ علامہ اقبال روزانہ نماز صبح کے بعد قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ ایک دن ان کے والد ان کے برابر سے گزرے، پوچھا بیٹا کیا پڑھ رہے ہو؟ کہا ابا قرآن پڑھ رہا ہوں۔ کہا تم تو اسے سمجھ نہیں سکتے، اس لیے کہ یہ تو قلب پیغمبر پہ نازل ہوا ہے۔ نزل به روح الامین علی قلب لتکون للعالمین نذیرا، اے میرے حبیب، ہم نے روح الامین کے ذریعے سے تمہارے قلب پر اس قرآن کو اتارا ہے۔ تو یہ تو قلب پیغمبر پہ اترا ہے، نبی جانتے ہیں کہ یہ کیا ہے، کیا لکھا ہے، تم تو نبی کے حدیثوں کو پڑھو، قرآن پڑھنے کا تمہیں سمجھ میں نہیں آئے گا۔ تو علامہ نے اپنے والد سے کہا کہ ادھر قرآن پڑھنے کا حکم ہے، کیا ہم قرآن نہ پڑھیں؟ تو بڑا حسین جملہ ہے، انہوں نے کہا نہیں، قرآن پڑھو مگر قلب پیغمبر میں جگہ بنا لو۔ کہنے لگے قلب پیغمبر میں جگہ کیسے بنتی ہے؟ فرمانے لگے فاطمہ زہرا کو راضی کر لو، سلوات پڑھ رہا محمد و آل محمد۔ لہذا یہ جو قرآن ہے یہ پروردگار عالم کی جانب سے اپنے حبیب کے قلب پر اتارا ہے، دل پر اتارا ہے، اور اس میں کچھ آیات تو اللہ نے ایسی قرار دی ہیں کہ جو ترجمہ بھی نہیں کیا جا سکتا۔ الف لام میم یعنی الف لام میم، الف لام را یعنی الف لام را، یہ کیا بات ہوئی؟ معلوم یہ ہوا کہ اپنی عاجزی کا اظہار ہو رہا ہوتا ہے ترجمے کو نہ کر کے، کہ ہم سمجھ نہیں رہے کہ یہ کیا کہا جا رہا ہے، کاف ہا یا عین فات۔ جسے حروف مقطعات کہا جاتا ہے، وہ حروف جو قطع قطع کر کے، الف مستقل ایک حرف ہے، الف پھر لام مستقل ہے، لام را مستقل حرف ہے، را الف لام را، یہ الف کیا ہے؟ سرکار کی محفل سجی ہوئی ہے، ایک آنے والے صحابی نے سوال کیا، یا رسول اللہ ہمیں حروف ابجد عطا فرمائیں۔ میرے مولا نبی نے مولا علی کی طرف دیکھ کر فرمایا، یا علی انہیں حروف ابجد بتاؤ کہ کیا ہے۔ علامہ مجلسی نے اس روایت کو بہار میں لکھا ہے، مولا علی نے الف سے لے کر یا تک ایک ایک حرف کی تشریح کی، الف کیا ہے، با کیا ہے، ایک ایک حرف کی تشریح کی۔ تو اب جو ایک ایک حرف کی تشریح کر رہا ہو وہی جانتا ہے کہ الف کیا ہے، لام کیا ہے اور را کیا ہے۔ اور اس انداز سے قرآن مجید پیغمبر اکرم کے قلب مبارک پہ نازل کر کے انہیں کہا گیا کہ اب تم ہمارا پیغام پہنچاؤ۔ یہ تو دیانت نبی ہے کہ انہوں نے حدیث کو حدیث کہا اور قرآن کو قرآن کہا، ورنہ جملے تو انہی کی زبان سے جاری ہو رہے ہیں۔ وہ اگر چاہتے حدیث کو معاذ اللہ قرآن کہہ دیتے، اگرچہ قرآن نے اس حوالے سے نبی مکرم کو روکا ہے، اگر تم نے ایک بال برابر بھی اس میں فرق لائے تو ہم تمہاری وطین تمہاری گردن مار دیں گے، یہ قرآن کی آیت ہے۔ نبی مکرم کو شدت سے منع کیا کہ تم یہ نہیں کرو گے، لیکن ایک فرض محال کہ اگر پیغمبر اکرم حدیث کو قرآن کہہ دیتے تو کیا میرے اور آپ کے اندر صلاحیت تھی کہ ہم کہتے کہ نہیں یہ حدیث نہیں ہے، یہ قرآن ہے، یہ قرآن نہیں یہ حدیث ہے۔ یہ تو پیغمبر اکرم نے جیسا تھا ویسا بیان کیا۔ اور حدیث میں اور قرآن میں بھی ایک باریک سا اور حساس سا فرق یہ ہے کہ قرآن الفاظ بھی اللہ کا ہے، الفاظ بھی اللہ ہی کے ہیں اور مفہوم اور مضمون بھی اللہ کا ہے، مگر حدیث کے اندر مضمون اللہ کا ہے، الفاظ محمد مصطفیٰ کے ہیں۔ لہذا اعلان کر دیا، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، میرا نبی تو بات ہی نہیں کرتا مگر یہ کہ وحی کے مطابق بولتا ہے۔ تو وہ جو وحی آتی ہے اور نبی اسے بیان کرتے ہیں حدیث کی صورت میں ہم تک پہنچتی ہے، وہ در حقیقت پیغمبر اکرم کے الفاظ ہیں، مضمون اللہ کا ہے، پیغام اللہ کا ہے، الفاظ سرکار کے ہیں۔ عزیزو، میرے معصوم امام ارشاد فرماتے ہیں، القرآن احد اللہ الی خلقہ، قرآن اللہ کا اور اللہ کے بندوں کے درمیان ایک احد ہے۔ فَيَنْبَغِي لِلْمَرْءِ الْمُسْلِمِ، ہر مسلمان پر لازم ہے کہ اَنْ يَقْرَأَ الْقُرْآنَ إِلَىٰ عَهْدِهِ، ہر مسلمان پر فرض ہے کہ وہ قرآن کو پڑھے تاکہ اسے اپنا عہد یاد رہے۔ اور پھر فرمایا، اَنْ يَقْرَأَ الْقُرْآنَ فِي كُلَّ يَوْمٍ خَمْسِينَ آیَةً، ہر مسلمان پر لازم بنتا ہے، یہ لزوم وجوبی ہے یا لزوم ارشادی ہے یا امر مولوی ہے یا امر ارشادی ہے، یہ ایک بحث علیحدہ ہے، لیکن اتنا ضرور ہے کہ شدت کے ساتھ معصوم حکم فرما رہے ہیں کہ ہر مسلمان پر لازم ہے کہ وہ ایک دن میں کم سے کم 50 آیتوں کی تلاوت کرے۔ اور پھر ایک اور مرحلے پہ فرمایا کہ جب قرآن پڑھنے والے قرآن پڑھتے ہیں تو انہیں نصیب کیا ہوتا ہے۔ ایک ارشاد ہوا کہ جس نے پورے دن میں 10 آیتیں پڑھیں، لم یکتب من الغافلین، توجہ چاہوں گا، اسے غافلوں میں شمار نہیں کیا جائے گا۔ بہت بڑی بات ہے، شاید معاشرے کا مسئلہ ہی غفلت ہے، سماج کا مسئلہ ہی بے توجہ ہی ہے، لا تعلقی ہے، غافل لوگوں پر ہی حملہ ہوتا ہے، غافل لوگوں کو ہی نقصان پہنچتا ہے، متوجہ لوگ نقصان نہیں اٹھاتے۔ جو 10 آیتیں دن میں پڑھے، معصوم فرما رہے ہیں کہ اسے غافلین میں شمار نہیں کیا جائے گا۔ پھر فرمایا، جو پورے دن میں 50 آیتوں کی تلاوت کرے، کتب لہو الذاکرین، اسے اس کے نام عمل میں اسے ذاکرین میں شمار کیا جائے گا۔ فرمایا، اگر کوئی پورے دن میں کل یومن 100 آیتوں کی تلاوت کرے، کتب لہو الخاشعین، اسے خاشعین میں شمار کیا جائے گا۔ پھر فرمایا کہ جو 300 آیتوں کی تلاوت کرے، کتب لہ المجتہدین، اسے قیامت میں مجتہدین میں اٹھایا جائے گا. اللہ اکبر. عزیزان گرامی، صحابہ کرام اور نبی مکرم کے زمانے کے اہم ترین شخصیات کا ایک دستور تھا قرآن کے حوالے سے. راوی کہتا ہے کہ انہم یاخذون من رسول اللہ عشر آیات فی کل یوم ولم یاخذون فی عشر الاخرى حتی یعلموا من ہذہ العلم والعمل. حدیث مبارکہ میں ہے کہ صحابہ کرام نبی مکرم سے 10 آیتیں لیتے تھے اور دوسری 10 آیتیں اس وقت تک نہیں لیتے تھے جب تک ان 10 آیتوں پر غور نہ کرنے کہ اس میں علم کیا ہے اور اس کا عمل کیا ہے. جب تک ان آیات کے اوپر عمل کرنے کی کوشش نہ ہو تو بعد والی آیات کو نہیں لیا کرتے تھے. قرآن مجید کی تلاوت ثواب ہے، تاسی ہے، سنت ہے، لیکن تلاوت منزل نہیں ہے، تلاوت رستہ ہے، ذریعہ ہے، کہیں اور پہنچنے کے لیے مقدمہ ہے. اگر قرآن مجید کے قاری بہت اچھے ہوں اور عامل اچھے نہ ہوں تو ایک حدیث سن لیجئے. معصوم ارشاد فرماتے ہیں رب قار القرآن والقرآن یلعنہ. کتنے ہی قاریان قرآن ہیں جن پر قرآن لعنت کرتا ہے. ارے بھائی، یہ تو قرآن پڑھنے والے لوگ ہیں، قرآن انہی پر لعنت کر رہا ہے جو قرآن پڑھ رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے قرآن پڑھا ہے، قرآن سمجھا نہیں ہے. مگر یہ بھی طے ہے کہ بغیر پڑھے ہوئے سمجھا بھی نہیں جائے گا. اب یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ ہم تو قرآن سمجھنا چاہتے ہیں، پڑھنا ہمیں آتا نہیں ہے. رستہ یہی ہے کہ قرآن پڑھنا آئے، اور پھر دوسرا مرحلہ یہ ہو کہ قرآن پڑھ کر سمجھا جائے. مقدماتی گفتگو ہے اور دل کر رہا ہے کہ اس بات کو ایک منزل تک ضرور پہنچنا چاہیے. جابر بن عبداللہ الانصاری، یہ صحابی پیغمبر ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پہلے زائر قبر امام حسین بھی ہیں، اور جابر کی عمر بھی بڑی طویل رہی، یہاں تک کہ انہوں نے نبی کا سلام امام محمد باقر کو پہنچایا. یہ ان کی عظمت کے باب میں کچھ اہم ترین پہلو ہیں. راوی کہتے ہیں کہ جب جابر بن عبداللہ الانصاری رضوان اللہ تعالیٰ علیہ آتے تھے تو مولا کائنات ان کے لیے خاص احترام کیا کرتے تھے. محسوس ہوتا تھا کہ جابر کے لیے علی کی نگاہ میں کوئی خاص مقام ہے. جب میرے مولا کے چاہنے والوں نے یہ محسوس کر لیا تو ایک دن حضرت علی سے سوال کیا کہ یا علی، آپ جابر کے بارے میں کچھ یہ انداز اپناتے ہیں، کیا جابر کا مقام دوسروں سے مختلف ہے؟ فرمایا ہاں، جابر قرآن کی اس آیت سورہ قصص کی آیت ہے. پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ الذی فرض علیک القرآن لرادوک الی معاد. یہ آیت قرآن کی سورہ قصص کی، کہ وہ جس نے اے حبیب تمہارے اوپر قرآن کو نازل کیا. الذی فرض علیک القرآن، وہ اللہ جس نے تمہارے اوپر قرآن کو نازل کیا. لرادو الی معاد، لرادوک الی معاد، تاکہ تمہیں تمہارے وعدہ گاہ تک پہنچایا جائے. اس آیت کریمہ کا مولا فرما رہے ہیں، مولا علی فرما رہے ہیں کہ جابر ابن عبداللہ الانصاری اس آیت کے عامل ہیں. اچھا، یہ لفظ میں نے قصدن استعمال کیا ہے، ہم بر صغیر کے لوگ یہ لفظ کہیں اور استعمال کرتے ہیں. فلاں مرشد، فلاں پیر، فلاں فقیر، فلاں ابدال، فلاں جو نام دیے ہوئے ہیں وہ آیت الکرسی کے عامل ہیں. اچھا، جب پیر صاحب سے پوچھا کہ آپ آیت الکرسی کے عامل کیسے ہیں، کہا ہم نے 70,000 مرتبہ اسے پڑھا ہے. یہ تو قاری ہیں، عامل ہوئے یا نہیں؟ ضروری نہیں ہے کہ قاری قرآن عامل بھی ہو. یہ لفظ ہم قاریوں کے لیے بعض اوقات استعمال کرتے ہیں، لیکن جب حدیث میں آ رہا ہے کہ یہ عامل قرآن ہے تو اس سے مراد پڑھنا نہیں ہے، سمجھنا ہے. فرمایا جابر ابن عبداللہ الانصاری اس ایک آیت کے فقیہ ہیں،
ایک آیت کے فقیہ ہیں جابر ابن عبداللہ الانصاری. قربان جائیے اس گھرانے پر، غرور کیجئے اپنے اوپر کہ آپ جس گھر سے وابستہ ہیں وہ ایک آیت کے عامل اور فقیہ نہیں ہے. ان کے قلب مبارک میں پورا قرآن موجود ہے اور مکمل قرآن کے حامل بھی ہیں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. کوئی اگر صحابی ایک آیت کا عامل ہو جائے تو علی اس کا احترام کر رہے ہیں، ایک آیت کا عامل ہے. ایک شخص سرکار دو جہاں کی خدمت میں آیا، حضرت اپنے اصحاب کے درمیان تشریف فرما تھے. اس نے آ کر کہا کہ اے عبداللہ کے بیٹے، میں نے اپنے اونٹ کے گھٹنے میں عقال باندھی ہے اور وہ کسی بھی آن عقال کھول کر بھاگ سکتا ہے، مجھے کھڑے کھڑے بتائیے کہ اسلام کیا ہے، اسلام کا خلاصہ کیا ہے، اسلام کی تلخیص کیا ہے، ایک جملے میں بتائیے. سرکار نے قرآن مجید کی اس آیت کی تلاوت فرما دی، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. سرکار نے اس آیت کی تلاوت کی، وہ کانپنے لگا، کچھ قدم الٹے پیر چلا اور پھر مسجد سے باہر چلا گیا. حضرت نے اسے جاتے ہوئے دیکھا اور فرمایا، جا بالجہل وذهب فقیہ. یہ آیا تو جاہل تھا مگر واپس فقیہ بن کے جا رہا ہے. اکبر، سلوات پڑھیں محمد وآل محمد. میں پھر اپنے کمسن ساتھیوں سے کہوں گا کہ کوئی قرآن کے پڑھنے میں دقت محسوس نہ کریں کہ قرآن پڑھیں گے تو ایک آیت کو ہی لے لیجئے پورے قرآن سے. اور قرآن کا اعجاز تو ایسا ہے کہ عاجز ہے دنیا قرآن کے برابر کچھ لانے کے لیے. قرآن کا معجزہ ہونا اس بنیاد پر بھی ہے کہ قرآن میں مختصر اور جامع پیغام ہے. یعنی قرآن کی ایک آیت پر بھی اگر عمل ہو جائے گا تو شاید پورے قرآن کے عمل کرنے کے مقصد کو پورا کرے گا. اور بعض سوروں کو تو پروردگار عالم نے پورے قرآن کا خلاصہ بنا دیا، جیسے سورہ مبارکہ والعصر. والعصر کا پورا سورہ یہ قرآن کی تعلیمات کا خلاصہ ہے. قرآن کی آیات کو پھیلائیں گے تو 6400 کچھ آیات بنیں گی، اور قرآن کی آیات کو سمیٹیں گے تو سورہ والعصر بنے گا. اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ زیادہ حجم اس کے سامنے نہ ہو تو وہ سورہ مبارکہ والعصر کی تلاوت کر لے، اسے قرآن مکمل قرآن کی افادیت کا احساس ہوگا. اور قرآن کی جامعیت اور قرآن کی آفاقیت اس درجے پر ہے کہ بعض خوبصورت مناظر اور بعض الفاظ ہم اپنے گھروں میں فریم کروا کر لگواتے ہیں، رکھواتے ہیں کہ آتے جاتے ان منظروں کو دیکھیں. اسی طرح بعض قرآن کی آیات ہیں جنہیں خوش خطی سے لکھ کر، خطاطی کروا کر، فریم کروا کر اپنے گھروں میں لگانے کی ضرورت ہے. نبی کی بعض احادیث بھی اس کیفیت میں ہیں کہ انتہائی مختصر فقرہ ہے. اور آپ نے اپنے بارے میں بھی یہی فرمایا، سرکار نے اوتی تو جوامع الکلم، اللہ نے مجھے ایک معجزہ یہ عطا کیا ہے کہ میں جامع ترین بات کرتا ہوں. صلوات ہدیہ کریں نبی کی ذات. بات مختصر ہوگی مگر جامع ترین بات ہوگی. محمود اور ایاز کا نام میرے کمسن ساتھیوں نے سنا ہے جی، جس کو شیر میں بھی باندھا گیا ہے کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود اور ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. جی تو ایاز جو تھا وہ محمود کا نوکر تھا، غلام تھا، خادم تھا، مگر ذہین بہت تھا اور ذہانت اس کی اس درجے پر تھی کہ غلام ہونے کے باوجود اکثر اوقات محمود اس سے مشورہ کیا کرتا تھا، جس پہ دربار میں بیٹھے ہوئے صاحبان منصب پر گرا بھی گزرتا تھا کہ آخر یہ نوکر ہے، غلام ہے، خادم ہے، اور ہماری رائے کے بعد اس سے رائے لی گئی اور اس کی رائے کو مان لیا گیا. دل چھوٹا کرتے تھے. ایک دن شکایت کی کہ آپ اس کی بات کو مانتے ہیں اور ہماری بات کو نظر انداز بھی کر دیتے ہیں. تو محمود نے کہا کہ آج میں سب سے ایک سوال کروں گا، تم خود دیکھنا کہ کس کا جواب سب سے اچھا ہے. اور سارے اپنے ذمہ داروں کو جو دربار میں بیٹھے تھے ان سے پوچھا کہ مجھے کوئی ایک ایسا جملہ بتاؤ جو میں غم میں بولوں تب بھی مجھے سکون ملے، خوشی میں بولوں تب بھی مجھے سکون ملے. کوئی ایک ایسا فقرہ جو غم میں بھی مجھے کام آئے اور خوشی میں بھی مجھے کام آئے. مختلف باتیں کی گئیں مگر وہ جامع باتیں نہیں تھیں. جب اس سے پوچھا آیات سے تم آیات تم بتاؤ کہ کیا کریں، کیا بولیں کہ جو دونوں مرحلوں میں کام آئے. کہنے لگے حضور یہ جملہ کافی رہے گا کہ یہ وقت بھی گزر جائے گا، تم یہ وقت بھی گزر جائے گا، یہ وقت بھی گزر جائے گا، یہ خوشی میں بھی کام آئے گا، یہ غم میں بھی کام آئے گا. تو محمود نے اسے خوشخطی سے اپنے تخت کے پیچھے دیوار پہ لکھوایا تھا یہ وقت بھی گزر جائے گا. اسی طرح قرآن مجید مولا علی کے کلام کے اندر عظیم پیغامات ہیں کہ جو جامع ترین پیغامات ہیں. الدہر یومان، مولا علی الدہر یومان، زمانہ دو دن کا ہے. بتائیے کیا کر دیا ہے زمانے کے ساتھ علی نے، دو دن کا کر دیا ہے. الدہر یومان، زمانہ دو دن کا ہے، یوم علیک و یوم لک، ایک دن تمہارے حق میں رہے گا، ایک دن تمہارے خلاف جائے گا. تمہیں پہلے سے بتا دیا گیا ہے زمانہ ہے ہی دو دن کا، اس کے علاوہ کوئی کیفیت ہی نہیں ہے. وہ آیات جو قرآن مجید میں مختصر ہیں اور مکمل ہیں، ان میں سے ایک آیت سورہ مبارکہ تکویر کی آیت ہے، فائنا تذہبون، کہاں جا رہے ہو؟ یہ اتنی سی آیت، فائنا تذہبون، کہاں جا رہے ہو؟ اگر میرے گھر کے اندر میری آمد و رفت کی جگہ پر یہ لکھی ہوئی ہو کہاں جا رہے ہو، تو بڑھتے ہوئے قدم ایک مرتبہ اس کے جواب کو پہلے تلاش کریں گے یا نہیں؟ اور فرما رہے ہیں آپ، قرآن پوچھ رہا ہے کہاں جا رہے ہو. اگر میرے پاس جواب ہے کہ میں وہاں جا رہا ہوں اور وہ جواب معقول ہے تو میں جاؤں گا، ورنہ قرآن نے ہمیں روک دیا. کہاں جا رہے ہو؟ سلوات پڑھ رہا محمد والے. لہذا قرآن کی جامعیت اور آفاقیت اور گہرائی اس درجے پر ہے کہ ہر آن ہمارے لیے مفید اور ضرورت ہے اس کی. اور عزیزان گرامی، قرآن مجید کیونکہ الفاظ کا مجموعہ ہے اور الفاظ محتاج معانی ہے، اور قرآن کی آفاقیت اس وجہ سے ہے کہ قرآن ایسی زمان میں نازل کیا گیا ہے جس میں معانی مختلف ہو سکتے ہیں، الفاظ مشترک ہیں، اور جو معنی پر دسترسی رکھتا ہوگا اسے قرآن بہتر سمجھ میں آئے گا. اب تک بہت ساری آیات ترجمے میں لائی گئی ہیں مگر ان آیات کا ترجمہ آیات سے قریب تر نہیں ہے. ہمارا تو حال بہت اچھا نہیں ہے، ہم تو احادیث کو بھی بہت جلدی میں پڑھتے ہیں اور ربا ربی میں ترجمہ کر کے گزر جاتے ہیں. بہت سامنے کی احادیث ہیں، مثلا پیغمبر نے فرمایا ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، حسن و حسین جوانان جنت کے سردار ہیں. ترجمہ ٹھیک نہیں ہے یہ. مثلا نبی نے فرمایا من کنت مولا فہاد علی، بھئی وہ حدیث ہے نا جو کثرت سے سنی پڑھی جاتی ہیں. مثلا سرکار نے فرمایا من کنت مولا فہاد علی مولا، میں جس کا مولا ہوں علی اس کا مولا ہے. ترجمہ ٹھیک نہیں ہے. کیوں ٹھیک نہیں ہے؟ سامنے کی حدیث ہے، سامنے کی عربی ہے، بہت زیادہ مشکل عربی بھی سرکار نہیں بول رہے. فرمایا ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، حسن حسین جوانان جنت کے سردار ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ مریں گے جنت نصیب ہوگی تب سرداری ملے گی ہمیں حسنین کی. تو مردوں کے سردار ہیں، مرنے والوں کے سردار ہیں حسنین. نبی نے یہ کہا بھی نہیں ہے، بہت سامنے کی بات ہے. ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، حسن حسین جوانان اہل جنت کے سردار ہیں. اہل جنت ہونے کے لیے مرنا ضروری نہیں ہے، دنیا میں بھی حسنین تمہارے سردار ہیں، تم اہل جنت یہیں بنو گے. سلوات پڑھے نا محمد و آل محمد. یا مثلا یہ من کنت مولا فہد علی مولا، میں جس کا مولا ہوں علی اس کا مولا ہے. اگر کنتو کا ترجمہ ہوں ہے، میں جس کا مولا ہوں کنتو، تو پھر آپ حدیث قدسی میں یہ ترجمہ کیوں کرتے ہیں کہ کنتو کنزن مخفیہ، میں چھپا ہوا خزانہ تھا. فحببت ان اعرف، میں نے چاہا کہ پہچانا جاؤں. فخلقتک یا محمد، تو اے محمد میں نے تمہیں بنایا اس لیے تاکہ میں پہچانا جاؤں. تو وہاں ہم ترجمہ کرتے ہیں کنتو کا کہ میں چھپا ہوا خزانہ تھا، یا ہم ترجمہ کر رہے ہیں میں جس کا مولا ہوں، تو یا وہ صحیح ہے یا یہ صحیح ہے؟ پیغمبر اکرم یہاں فرما رہے ہیں میں جس کا مولا تھا اب علی اس کا مولا ہے، وہ ترجمہ بہتر ہے، میں جس کا مولا تھا اب علی اس کا مولا ہے، تبھی تو مبارکبادیں شروع ہوئی ہیں. اور فرما رہے ہیں غدیر کے میدان میں 100 قصیدے کہے ہیں صحابہ اکرام نے فی البدی. علامہ عبد الحسین امینی نے مکمل ایک باب قائم کیا ہے کہ غدیر میں قصیدہ خوانی کیسی ہوئی، منقبت خوانی کیسی ہوئی. حسان نے مولا کی شان میں وہاں قصیدہ کہا اور مبارکبادیں دی جانے لگیں. اس لیے کہ ایک اعلان ایسا ہو رہا ہے کہ جو اعلان یا جو عنوان پہلے نہیں تھا. اسی طرح عزیزان گرامی قرآن مجید کی ترجمہ و تشریح کے موقع پر اس بات کا خیال کہ اس کا جو بطن ہے، اس کی جو گہرائی ہے وہ کیا ہے. اور یہیں سے بعض لوگ الجھن کا شکار ہوئے، اور ایک سبب قرآن فہمی میں الجھن کا خود اللہ نے رکھا ہے. اللہ چاہتا ہے کہ لوگ غور زیادہ کریں، اللہ چاہتا ہے لوگ تدبر زیادہ کریں. افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ، کیا تم نے قرآن میں تدبر نہیں کیا کہ اگر یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتا، لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، تو اس میں شدید اختلاف ہوتا، اللہ کے کلام میں شدید اختلاف ہوتا. بھائی 23 سالوں میں قرآن نازل ہوا ہے نا، آپ کے میرے 23 سال کے بیانات تو اگر ہم اٹھا کر دیکھیں گے تو 23 سال پہلے والا ہمارا بیان 23 سال بعد والے بیان سے متضاد ہوگا. پروردگار عالم نے قرآن کو نازل کیا ہے، قرآن کی پہلی آیت قرآن کی آخری آیت سے متضاد نہیں ہے. ان دونوں کا ہم آہنگ ہونا بتا رہا ہے کہ بنانے والا خالق زمان ہے، زمانے کا پابند نہیں ہے، زمانہ اس کے کلام پر اثر نہیں کرے گا. اور فرما رہے ہیں نا حضرات، تو قرآن مجید جاوید ہے، زندہ ہے، ہمیشہ رہنے والی کتاب ہے. مگر کچھ لوگوں نے، کیونکہ قرآن کو اللہ نے دو حصوں میں تقسیم کیا ہے، والذی انزل علیک الکتاب فیہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات فاما الذین فی قلوبہم زیغ فیتبعون ما تشابہ منہ ابتغاء الفتنہ وابتغاء تاویلہ وما یعلم تاویلہ الا اللہ وراسخون فی العلم. ہم نے قرآن کو نازل کیا جس میں ایک حصہ آیات کا ہے آیات محکمات، اور یہی ام الکتاب بھی ہیں. وہ اخر، اور دوسرا حصہ متشابہات. واما الذین فی قلوبہم زیغ، اور جن کے دلوں پر زنگ لگ چکا ہے، فیتبعون ما تشابہ من، وہ محکمات سے استفادہ نہیں کرتے بلکہ وہ متشابہات سے استفادہ کرتے ہیں. جب ان کے سامنے موجود ہے آیت محکم بھی تو وہ محکمات کو نہیں لیتے، وہ متشابہات کو لیتے ہیں. غور فرمائیں، مثلا قرآن مجید کی آیت ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر، اللہ کا ہاتھ ان کے اوپر، یہ آیت متشابہ ہے. ہاتھ اللہ کا، ہاتھ اسے جوڑنے کے لیے کلائی، اسے جوڑنے کے لیے کوہنی، جی اسے کھڑا کرنے کے لیے بدن، پھر اسے سنبھالنے کے لیے پیر. اللہ ماننے گئے تھے بت تیار ہو گیا، جی یہ متشابہ آیت ہے. قرآن مجید کی اور آیات بھی جس میں کہا گیا کہ اللہ علی العرش استوا، الرحمن علی العرش استوا، رحمان عرش پر بیٹھا ہے، معاذ اللہ اس کا مطلب ہے کہ زمین پر نہیں ہے. قصہ لہذا ایک طویل فہرست ہے ان آیات کی کہ جو آیات متشابہات ہیں، مگر وہ ساری متشابہ آیات ایک محکم آیت سے حل ہو جاتی ہیں. جب اللہ نے کہہ دیا کہ اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پہ، جب اللہ نے کہہ دیا کہ وہ عرش الہی، اللہ عرش پر بیٹھا ہے، تو پھر ایک آیت آئے گی اور کہے گی لیسا کمثلہ شے، لیسا کمثلہ شے، اس کے لیے کوئی شے مثل نہیں ہے، تو بس اس کا ہاتھ بھی نہیں ہے. پھر یہ ہاتھ سے مراد کیا ہے؟ پھر اس کی تعویل کی جائے گی، اور وما یعلم تاویلہ الا اللہ، اور اس کی تعویل اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، الا اللہ وراسخون فی العلم، اور وہ جانتے ہیں قرآن کی تعویل کہ جنہیں اللہ نے راسخ فی العلم قرار دیا ہے. میں اگر یوں کہہ دوں کہ وہ علم ہے یا علم وہ ہے، اسے کہا جاتا ہے راسخون فی العلم. علم اور علی دو چیزوں کے نام نہیں ہیں، ایک ہی وجود کی دو تصویریں ہیں جی، وہ جانتے ہیں کہ اس کی تعویل کیا ہے۔ لیکن جو لوگ فتنہ چاہتے ہیں، فساد چاہتے ہیں، قرآن کے ذریعے سے ہی معاشرے کو بگاڑنا چاہتے ہیں، وہ لوگ قرآن پڑھ آیت پڑھتے ہیں، وہ باقاعدہ خطاب کریں گے، آیات کی تلاوت کریں گے، لیکن آیات جو متشابہ آیات محکم آیات ان کی تشریح کر رہی ہوتی ہیں۔ بڑا معروف واقعہ ہے ابو اسحاق کندی کا، بڑا فلسفی ہے امام عسکری کے دور میں، قرآن کے خلاف مسلمان ہوتے ہوئے کتاب لکھی ہے اور عنوان یہ دیا کہ یہ قرآن تناقض رکھتا ہے، تناقض القرآن کے نام سے پورا رسالہ لکھ ڈالا۔ اور جب قرآن ہی مورد سوال آ جائے گا، قرآن ہی بحث کا عنوان بن جائے گا یا اسے شک میں مبتلا کر دیا جائے گا، تو پھر حکومت اسلامی کا کیا فائدہ، پھر مسلمانوں کا کیا وجود؟ خاص طور پر جو ذمہ دار ہوتے ہیں، حکمران ہوتے ہیں، وہ اس مرحلے پر بہت پریشان ہوتے ہیں۔ اس وقت میں انہیں عالم نظر آتے ہیں، اہل علم سے ان کو دوستی ہونے لگتی ہے۔ حاکموں کے لیے مشکل ہو گئی کہ بھئی قرآن ہی ایک آیت، فلاں آیت دیکھو اس آیت سے ٹکرا رہی ہے، فلاں آیت دیکھو اس آیت سے ٹکرا رہی ہے۔ مثلا قرآن مجید کے اندر ہے جی کہ یہی فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرا ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرا، ادھر قرآن کہہ رہا ہے اے میرے حبیب قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ ایک جانب قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم ذرے ذرے کا اور بال بال کا حساب لیں گے، لمحے لمحے کا حساب لیں گے، دوسری جانب قرآن کہہ رہا ہے کہ تم پریشان نہیں ہو، اللہ تمہیں معاف کرنے والا ہے۔ سلوات پڑھے ذرا محمد والے جی، اس سے بہتر سلوات ہدیہ کریں نبی اور آل علیہ وسلم۔ آپ میری بحث سے متفق ہیں؟ میں آگے بڑھوں۔ اسی طرح قرآن مجید کی ایک اور آیت مثال لے لیجئے، مثلا قرآن نے کہا ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ قرآن کا صفحہ پلٹا تو حضرت عیسیٰ کہہ رہے ہیں من انصاری اللہ، کون ہے جو میری مدد کرے؟ بتائیے، قرآن تو کہہ رہا ہے کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں، حضرت عیسیٰ کہہ رہے ہیں کون ہے جو میری مدد کرے؟ تو قرآن کے اندر تضاد ہو گیا۔ یہ تضاد اس نے بہت سارے جمع کیے اور اس کے بعد پورا رسالہ لکھ ڈالا، اور اب اس وقت موجود علماء کرام سے اس کا جواب نہیں بن پایا۔ تو کسی نے آواز لگائی کہ تم نے جسے اپنے قید میں رکھا ہے، جو تمہاری قید خانے میں ہے، وہ حسن عسکری، وہ اس کے جواب دینے کے اہل ہیں۔ پیغمبر چھوڑ کے گئے نا قرآن کے ساتھ اہل بیت کو، ہر زمانے میں قرآن کا محافظ اہل بیت، اہل بیت کے لیے دلائل عظمت قرآن۔ پہنچے امام کی خدمت میں، امام نے اس رسالے کو ایک نگاہ پڑھ کر ایک طرف میں رکھا اور فرمایا تم میں سے کوئی ایک ٹھہر جائے میرے پاس، میں اسے جواب دے دیتا ہوں، جا کر اسے بتا دے۔ ایک عالم امام کی خدمت میں رکا، امام نے فرمایا تم اس کے پاس جاؤ گے اور جب اعتماد بحال ہو جائے تو بس ایک جملہ اسے کہہ دینا کہ استاد کیا قرآن عربی زبان میں نازل نہیں ہوا؟ اگر وہ کہے کہ ہاں قرآن عربی زبان میں نازل ہوا ہے، تو پھر دوسرا سوال یہ کرنا کہ عربی زبان کی کیا یہ وسعت نہیں ہے کہ ایک لفظ کے کئی کئی معنی ہوتے ہیں؟ جب وہ یہ بات مان لے تو پھر اس سے کہیے کہ جب ایک لفظ کے کئی کئی معنی ہوتے ہیں تو آپ نے وہ معنی جو مراد لیے ہیں جس سے اختلاف ظاہر ہو رہا ہے، ممکن ہے متکلم کی نگاہ میں وہ معنی نہ ہو۔ جب یہ جواب اسے دیا گیا ابو اسحاق کندی کو، تو اس کے ہاتھ میں قلم تھا، قلم اس سے ٹوٹا اور کہنے لگا بتاؤ یہ کس نے بتایا ہے؟ کہنے لگا یہ ہمارا جواب ہے۔ کہا تم سے تو پہلے ملاقات ہو چکی ہے، تمہارا جواب نہیں ہے، یہ جواب بتا رہا ہے کہ وہ قرآن کا محافظ زندہ ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ قرآن مجید عزیزان گرامی ہماری ہدایت کے لیے ایک عظیم ترین پیغام، اور اس کو پڑھنے کا حکم ہے تاکہ اس پہ غور کیا جائے، اور غور کرنے کے بعد اس پہ عمل کیا جائے۔ اور عاملان قرآن، ایک آیت بھی اگر کوئی کسی آیت قرآنی کا عامل ہو جاتا ہے، عامل بے معنی قاری نہیں، عامل بے معنی عامل، اس پہ عمل کرے، اور قرآن کہہ رہا ہے کہ اذا طلعت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا، وہ جو عاملان قرآن ہوتے ہیں وہ ہیں کہ جب ان پہ قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے تو ان کے ایمان میں اضافہ ہو رہا ہوتا ہے، وہ اپنے آپ کو اور بہتر مومن بنا رہے ہوتے ہیں. اور ہم سب کی عزت اور اعزاز اللہ نے اس کلام کی صورت میں اور اہل بیت کی عظمت کی صورت میں قرار دیا ہے. اور اگر آج پیغمبر اکرم ہمارے لیے قرآن کے ساتھ اہل بیت چھوڑ کر گئے ہیں، اہل بیت کے ساتھ قرآن چھوڑ کر گئے ہیں اور قرآن ہمارے گھروں میں موجود ہے، تو ماننا پڑے گا کہ اہل بیت بھی ہمارے ساتھ ہیں. میں اگر نہیں دیکھ پا رہا تو یہ میری نگاہوں کی کمزوری ہوگی جی، لیکن ان کا وجود موجود ہے، ان کا وجود حاضر ہے. ہم امام حاضر کو مانتے ہیں، ہمارا امام حاضر ہے، ظاہر نہیں ہے. بڑی عنایت، آپ کی توجہات میرے ساتھ ہیں، ہمارا امام حاضر ہے، ظاہر نہیں ہے. حاضر اور ہوتا ہے، ظاہر اور ہوتا ہے. اتنا بڑا ہمارے امام حاضر ہیں، ظاہر نہیں ہیں. دو مثالیں دوں گا. پیغمبر اکرم 40 سال تک مکے میں حاضر تھے، ظاہر نہیں تھے. جب فرمایا نا کہ میں نبی ہوں تب ظاہر بھی ہو گئے. اتنا بڑا مجمع ماشاءاللہ تشریف فرما ہے، یہ سب حاضر ہیں یا نہیں؟ لیکن بہت سارے لوگ مجھ پہ ظاہر نہیں ہیں، یعنی بس جسے میں پہچان رہا ہوں یا آپ جسے پہچان رہے ہوں وہ آپ پر ظاہر ہے. جسے پہچان لیا جائے وہ ظاہر ہوتا ہے. ہمارے امام حاضر ہیں، جب ظہور فرمائیں گے تو ہم پہچاننے لگیں گے، ورنہ ہمارے اللہ جب ظہور فرمائیں گے تو لوگ کہیں گے کہ ہم نے بارہا دیکھا تھا مگر ہم پہچان نہیں پائے تھے کہ یہی ہیں. اور آج بھی پہچاننے والے موجود ہیں مگر وہ چشم سر سے نہیں پہچانتے، چشم جان سے پہچانتے ہیں، اپنے دل کی آنکھوں سے وہ پہچان لیتے ہیں. اور پہچاننے والوں کو شدت سے منع کیا گیا ہے کہ مت بتاؤ کہ تم ہم سے ملتے ہو، اس لیے کہ اگر تم نے یہ اعلان کر دیا کہ ہماری تم سے ملاقات ہوتی ہے تو پھر یہ ظہور ہوگا. عزیزان گرامی، مجھے ایک جملہ کہنے دیجئے، اگر کوئی معاشرے میں آپ کو یہ کہتا ہوا دکھائی دے کہ میں امام سے ملاقات کرتا ہوں تو معصوم نے فرما دیا وہ ہوا کذاب، وہ جھوٹ بول رہا ہے. حدیث کا جملہ یہ ہے، من ادعى المشاہدہ، دعوی مشاہدہ، مشاہدہ کا انکار نہیں کر رہے امام، غور فرمائیں گے، امام سے ملاقاتیں ہوتی ہیں اس کا انکار امام نہیں کر رہے. امام فرما رہے ہیں جو دعویٰ کرے، بتائے، اعلان کرے میرا امام سے رابطہ ہے، میرا امام سے تعلق ہے، میں امام سے ملاقات کرتا ہوں، جو دعوی ملاقات کرے وہ جھوٹا ہے. عزیزان گرامی، صرف مادی چیزوں کی دکے نہیں ہیں، مارکیٹیں نہیں ہیں، بلکہ مانوی اور روحانی چیزوں کو بھی فروخت کیا جاتا ہے. اور خرید و فروخت تو اتنا پرانا ہے، اس انسان نے تو نبی بیچ ڈالا. حضرت یوسف کو بیچا گیا یا نہیں؟ بازار میں حضرت یوسف بکے، یہ انسان تو بیچنے پر آئے تو نبی بیچ دیتا ہے. سرکار مدینے کی ایک گلی سے گزر رہے ہیں، مدینے کے بچوں نے گھیر لیا نبی مکرم کو، کسی نے ہاتھ پکڑ لیا، کسی نے دامن پکڑ لیا، جانے نہیں دے رہے. حضرت نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا، اخروٹ کے کچھ دانے نکلے، ایک ایک بچے کو ایک ایک اخروٹ کا دانہ دے دیا، بچے چھوڑ چھوڑ کے جانے لگے. صحابہ کرام کو دیکھا نبی نے اور مسکرا کے فرمایا، دیکھا انہوں نے اخروٹ کے عوض مجھے چھوڑ دیا. اور فرمایا آپ نے، قرآن بکتا ہے بھائی، ممبر بکتا ہے، محراب بکتی ہے. المیہ یہ ہے کہ بیچنے پر یہ آئے تو نبی بیچتا ہے. لہذا یہ عنوان کہ میں امام سے ملاقات کرتا ہوں، یہ دعوی ملاقات، اس کے جھوٹے ہونے کے لیے کافی ہے. اور فرما رہے ہیں آپ حضرات، ملاقات ہوتی ہے اہل دل سے، ملاقات ہوتی ہے جس کے ہاں ظرف نہ ہو اس کے ہاں مظروف بھی نہیں ہوتا. بہت مشکل ہے. عرفا کہتے ہیں کہ رازداری ولایت تک پہنچاتی ہے. اہل راز لوگ جو ہے نا، جو راز رکھنے کا مزاج اور عادت رکھتے ہوں، فوراً بتا نہ دیتے ہوں، فوراً جتا نہ دیتے ہوں، انہیں کچھ نصیب ہوا فوراً ایک مرتبہ انہوں نے ڈھول پیٹ دیا. ہم تو ایسے ہیں, ہمارے پاس تو یہ چیز ہے, اس کی مذمت ہو رہی ہے. جو اہل دل ہوتے ہیں, اہل عرفان ہوتے ہیں, جو کچھ پانا چاہتے ہیں, کچھ کہیں پہنچنا چاہتے ہیں, وہ رازداری میں رکھتے ہیں اپنے کاموں کو. اور جتنا رازدار ہونا ان کا ثابت ہوتا ہے, اتنے ہی دینے والوں کی طرف سے عطا بڑھتی چلی جاتی ہے. ہمیں وہ دینا چاہتے ہیں, ہم سب کو وہ دینا چاہتے ہیں, ان کے ہاں تو خزانے کی کمی نہیں ہے. لیکن بحث ہی آتی ہے کہ ظرف نہیں ہے, کس کو دیں. اور یہی کیفیت ہے کہ ہر ایک کو نہیں, جو زہر قین کو مولا حسین نے دکھایا وہ کسی اور کو نہیں دکھایا. جو دید, جو رویت, جو نظر, جو بصر, جو بصیرت اللہ اکبر ابو بصیر کی تھی, وہ کسی اور کی نہیں تھی. نگاہیں کچھ اور ہیں, دیکھنے کا انداز ہی کچھ اور ہیں. اور اس وقت سلمان فارسی رضوان اللہ تعالی علیہ کیا رازدار پیغمبر ہیں, کتنا راز ہے مولا کائنات کا ان کے پاس. اور یہی سبب ہے کہ وہ ولایت کے درجوں پر فائز ہوتے چلے جا رہے ہیں. عمار یاسر, میسم تمار جی, مقداد, یہ سب عالم منایا و بلایا تھے. یہ مستقبل کی خبروں کے بارے میں جانتے تھے, نبی نے انہیں ایسی صلاحیت دی تھی, یہ بتا دیتے تھے کیا ہونے والا ہے. جناب میسم تمار نے مختار کو زندان میں بتا دیا تھا کہ پریشان نہ ہونا, مجھے تمہارے مولا علی نے بتایا ہے کہ مختار ہمارے ظالموں سے انتقام لے گا اور ہمارے چاہنے والوں کے لیے حوصلے کا سامان کرے گا. اس کے بعد مختار کی کیفیت ہی کچھ اور تھی. حبیب ابن مظاہر اور جناب میسم تمار کا آمنا سامنا ہوا تو حبیب کو علیحدہ لے جا کر ایک جملہ کہا, اس کے بعد حبیب کا رنگ بدل گیا, کیفیت ہی تبدیل ہو گئی. کہا جاتا تھا کہ بتا دو, جو اہل ہے اسے بتا دو. یہ جو اہلیت کا آج آپ کو اور ہمیں استاد نہیں ملتے معاشرے میں, استاد ہیں ہی نہیں معاشرے میں. یہ جو استاد کی بحث ہے عرفان کے باب میں, معرفت کے باب میں جو استاد کی گفتگو ہے, وہ یہ استاد نہیں ہے. یہ جو ہمارے مدرسوں میں اور ہمارے کالج یونیورسٹیز میں پڑھانے والے اساتذہ ہیں, یہ والے استاد نہیں ہیں. وہ جو جب استاد بات آئے گی تو استاد وہ ہے جو خود عامل ہو, خود رازدار ہو, جس کے پاس خزانہ واقعی ہو. اساتذہ ملنا بہت مشکل ہے. سب سے بڑا شاید کارنامہ آج کے دور میں استاد کا ملنا ہے, زاہدوں کا, استادوں کا, جو حقیقت علم تک پہنچ چکے ہوں. ایک فقیر, ایک درویش پہنچا ایک ولی خدا کے پاس. سوال یہ تھا کہ بتائیے زہد کی تعریف کیا ہے, کیا بڑی گاڑی نہ رکھنا زہد ہے, ٹوٹے ہوئے گھر میں رہنا اچھے گھر کے ہونے کے باوجود یہ زہد ہے, دولت اور پیسہ ہونے کے باوجود اسے اپنے اوپر استعمال نہ کرنا یہ زہد ہے. اس درویش نے اس ولی خدا سے سوال کیا, بتائیے زہد کسے کہتے ہیں. اس درویش کے گلے میں کشکول لٹکا ہوا تھا, درویش رکھتے ہیں کشکول. یہ کوفے کا واقعہ ہے اور نجف اشرف اس سے کچھ قریب ہے. تو اس ولی خدا نے کہا کہ چلو پہلے مولا کو سلام کرتے ہیں, جاتے ہوئے اور آتے ہوئے بتاؤں گا کہ زہد کسے کہتے ہیں, رستے میں بتاؤں گا تمہیں کہ زہد کسے کہتے ہیں. یہ جب آدھا رستہ آ گئے تو اس درویش کو احساس ہوا کہ اس کا کشکول ان کے گھر رہ گیا ہے. کہنے لگا مجھ سے کشکول بھول گیا ہوں, کشکول آپ کے گھر چھوڑ کر آ گیا ہوں, میں جاتا ہوں اور لے کر آتا ہوں. انہوں نے کہا نہیں, ساتھ چلو, کہیں نہیں جائے گا کشکول. کہنے لگا اس کے بغیر میرا گزارا نہیں ہے. کہنے لگا اسی کو دنیا کہتے ہیں, جب تم اپنی دنیا سے ہاتھ اٹھا لو اسی کو زہد کہا جاتا ہے. سلوات پڑھے جائے محمد و آل محمد. یہ پیغامات ہیں کہ جو در حقیقت اولیاء الہی رازدار لوگوں کے پاس خزانہ ہے ان باتوں کا. اور اس کے حصول کا ایک بہترین ذریعہ میرے محترم سننے والوں قرآن مجید ہے. ہم دسترخوان قرآن و اہل بیت پر بیٹھے ہیں, قرآن نے جو کہا ہے اس پہ عمل کس کے نے کر کے دکھایا. ایک عظیم ترین عنوان کربلا ہے, آج دو محرم ہیں. میرے مولا حسین
آج کربلا میں داخل ہو رہے ہیں. مولا کیا کربلا میں ورود ہے آج؟ کیا چھوڑ کر آئے ہیں؟ مدینہ چھوڑ کر آئے ہیں، مدینے سے مکہ پہنچے ہیں. اللہ نہ کرے کسی کا وطن ایسے چھوٹے، بہت مشکل بات ہے. رونے والوں، عصر عاشورہ جب امام کے پیشانی پر ایک پتھر لگا، بعض جملے مقتل کے رونے کے لیے کافی ہیں. میں ایک جگہ مجلس پڑھ کر ممبر سے اترا تو ایک عزادار نے مجھ سے شکوا کیا کہ آپ نے مصائب کم پڑھے، تو میں خود بھی رو رہا تھا. میں نے کہا کیا یہ کم مصائب ہیں کہ حسین گھوڑے سے گر گئے؟ بعض جملے، ایک جملہ ہی کافی ہوتا ہے. اجرکم اللہ، خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت میں، ہمیں رونے اور رلانے والوں میں قرار دے. وہ جو امام سجاد نے ایک جملہ کہا ہے نا شام میں، کاش میری ماں نے مجھے جنا نہ ہوتا، کاش میری ماں نے مجھے نہ جنا ہوتا، وہ جملہ کب کہا امام نے؟ پس منظر ہے نا اس جملے کے پیچھے، کچھ واقعہ ہے. نجف اشرم میں حضرت آیت اللہ شیرازی ایک مجلس میں بیٹھے ہیں، ذاکر نے جو مصائب پڑھے اس پہ وہ اتنا روئے کہ 3 گھنٹے بے ہوش رہے. وہ مصائب کیا تھے؟ ذاکر نے ایک ہی جملہ کہا جس پہ وہ چیخ مار مار کے روئے. جملہ یہ تھا، زینب کو دربار میں لایا گیا. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، خدا کسی غم میں نہ رلائے. بعض جملے کربلا کے، بعض جملے مقتل کے رونے کے لیے کافی ہیں. یہ جملہ کہ امام کی پیشانی پر پتھر مارا گیا، سخت بات ہے، مقتل کا جملہ ہے. جب امام گھوڑے سے نیچے آئے ہیں نا، تو اس کا ایک سبب امام کی پیشانی پہ لگنے والا پتھر تھا. اس کے بعد امام نے فرمایا، اے ذوالجناح، مجھ سے بیٹھا نہیں جاتا، تھک کر نہیں روئیں گے عزادارو، اپنی آوازوں کو بلند رکھیں گے، اس کا ثواب ہے. فرمایا اے ذوالجناح، مجھ سے بیٹھا نہیں جاتا، مجھے زمین کربلا پہ اتار دے. جب امام زمین کربلا پر آ گئے تو امام نے اس وقت میں ایک پتھر قریب تھا اسے ٹیک لگائی اور اپنے گریبان کے بٹن کھولے اور مدینے کی طرف رخ کیا اور کہا، اے میرے مدینے، مجھے ٹھنڈی ہوا پہنچا، غربت میں حسین وطن یاد کر رہے ہیں. بڑا مشکل ہے وطن کو چھوڑ کر آنا، بڑا مشکل کام ہے. امام حسین مدینہ چھوڑ کر جا رہے ہیں. جب ولید نے یزید کا پیغام پہنچایا اور امام کو رات کی تاریکی میں دربار میں بلایا، اللہ اکبر، امام اپنے ساتھ، امام کے ساتھ ہمیشہ چند جوان ہمیشہ رہتے تھے. زمانہ پورا شوب ہے، حالات خراب ہیں، خدمت امام کی مصروفیت ہے، حضرت عباس ہیں، محمد حنفیہ ہیں، یہ امام کے ساتھ ہیں. جب دروازے پر پہنچے تو امام نے فرمایا کہ مجھے بلایا گیا ہے، لہذا تم باہر رہو گے، بس اتنا خیال رکھنا کہ اگر میری آواز بلند ہو جائے تو سمجھنا کسی نے مجھے تکلیف دی ہے، پھر تمہیں اجازت ہے کہ تم اندر آ جاؤ. مروان اور ولید کھڑے تھے، ولید نے خط دیا یزید کا، اس میں لکھا ہوا تھا کہ حسین سے بیعت لو، بیعت نہ کریں تو سر لو. امام نے اسے لپیٹ کر واپس کیا اور امام نے فرمایا، کل سورج نکلنے دو، سارے مدینے کے سامنے مجھ سے سوال بیعت کرنا، سارے شہر کے سامنے کہنا کہ بیعت چاہیے. یہ کہہ کر امام مڑے تو مروان نے ولید سے کہا کہ اگر آج حسین چلے گئے تو پھر ہاتھ نہیں آئیں گے. تو امام نے ایک لمحے میں مڑ کر دیکھا اور فرمایا، اتقتلنی انت ام ہوا یبن ذرہ، اے نیلی آنکھوں والی عورت کی اولاد، تو مارے گا مجھے یا تو مارے گا؟ دونوں سے کہا، ام تقتلنی انت ام ہوا، تو مارے گا یا یہ مارے گا؟ جب امام کی آواز اونچی ہوئی تو حضرت عباس دربار میں آ گئے، تلوار میرے مولا عباس کے ہاتھ میں ہے. پہلا سوال یہ کیا کہ با مولا بتائیے کس نے آپ کو تکلیف پہنچائی ہے؟ سنیں گے رونے والوں، امام نے تلوار کے دستے پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا، عباس، یہ مدینہ ہے، کربلا نہیں ہے، تمہیں کربلا کے لیے ذخیرہ کیا گیا ہے. جب دربار میں یہ واقعہ گزر گیا تو امام جب نکلے ہیں وہاں سے تو امام نے اپنے گھر کا رخ نہیں کیا. پوچھا مولا عباس نے، آقا کہاں کا ارادہ ہے؟ فرمایا، زینب کے گھر چلو.
اجرکم اللہ جناب زینب کبرا کے گھر امام حسین پہنچے ہیں رات کی تاریکی میں. میں نے ایک کتاب میں پڑھا کہ جب مولا علی نے جناب عبداللہ سے جناب زینب کا عقد کیا تو ضمن عقد ایک شرط رکھی تھی, اور شرط یہ تھی کہ کبھی میرا حسین سفر کرے اور زینب ساتھ جانا چاہے تو عبداللہ تم روکو بھی نہیں. ضمن عقد شرط تھی جناب زینب کے نکاح میں. جناب زینب کے دروازے پہ دستک ہوئی, کنیز نے آ کر دیکھا, دوڑی ہوئی گئی, آقازادی حسین آئے. بی بی نے اپنی چادر سنبھالی, دروازے پر آئی, بھائی حسین رات کی تاریکی میں آپ نے مجھے بلا دیا ہوتا تو. کھڑے کھڑے حسین نے ایک جملہ کہا, زینب اب مدینہ رہنے کی جگہ نہیں ہے, تم تیاری کرو ہمارے ساتھ چلو. دوسرے دن محملیں تیار ہوئیں, امام حسین اپنے قافلے کو لے کر مدینے سے روانہ ہوئے. لیکن عزاداروں, ایک 28 رجب کو, جی 10 رجب کو حضرت علی اصغر کی ولادت ہے, 28 رجب کو سفر ہے. 18 دن کا ایک شیرخوار بچہ جو کبھی کسی کی گود میں رہتا ہے, جسے کبھی کوئی اور لے لیتا ہے. جب قافلہ تیار ہوا تو امام حسین نے آخری سوال یہ کیا کہ علی اصغر کس کی گود میں ہے, تو بتایا وہ اپنی بہن فاطمہ صغرا کی گود میں ہے. مولا پلٹے ہیں, علی اصغر کے آگے ہاتھ پھیلائے تو بچہ بہن سے لپٹا ہوا ہے. تو میں نے ایک بزرگ سے سنا کہ امام آگے بڑھے اور کان میں کچھ کہا, اجرکم اللہ, بس علی اصغر کے کان میں حسین کا کچھ کہنا تھا, بچہ ہمک کر امام کی گود میں آیا. اور رفا یہ کہتے ہیں کہ امام نے کان میں یہ کہا تھا, علی اصغر تمہارے بغیر تو ہماری قربانی مکمل نہیں ہے, چلو ہمارے ساتھ کربلا چلو. اجرکم اللہ, میرے مولا مدینہ منورہ سے مکہ پہنچے ہیں, اور مکے سے میرے مولا سفروں کو منزلوں کو طے کرتے ہوئے کربلا معلہ پہنچنا چاہتے ہیں. ابھی کربلا کچھ میل کے فاصلے پر ہے, کچھ فرسخ کے فاصلے پر ہے. ایک مرتبہ آ کر بتایا, مولا ایک لشکر ہمارے سامنے ہے, اور وہ لشکر تھا حر کا لشکر. امام نے دیکھا کہ یہ پیاسے ہیں, پانی پلایا, اور جب انہیں تازہ دم کر دیا تو امام نے فرمایا بات قافلہ آگے بڑھاؤ. تو جیسے امام اپنے گھوڑے پر بیٹھ کر روانہ ہونے لگے تو حر نے آ کر امام کے گھوڑے کی لگام پکڑ کر موڑنا چاہا, کہا میں جہاں جہاں چاہوں گا وہاں آپ جائیں گے. امام نے فرمایا تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے, تیری مجال. ایک مرتبہ الجھ کر رہ گیا, کہنے لگا تمہاری ماں اگر فاطمہ نہ ہوتی تو میں بھی تمہیں کچھ کہتا. یہاں سے امام حسین نے اندازہ لگا لیا کہ اس کے دل میں ایمان کی چنگاری ہے, جو تعظیم کرتا ہے نا, جو ادب کرتا ہے, اس کی اصلاح ممکن ہوتی ہے. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. میرے مولا پہنچے ہیں کربلا کی سرزمین پر, گھوڑا چلتے چلتے رکا, تھکیں گے نہیں, مجھے ایک منزل اور لینی ہے. امام حسین کا راہوار چلتے چلتے رک گیا. کہتے ہیں کہ امام نے گھوڑے بدلے, لیکن یہ ذوالجنان نبی کی سواری ہے اور نبی نے امام حسین کو دیا تھا. یہ امام کی بات کو سمجھتا تھا, یہ امام کے اشاروں کو سمجھتا تھا, یہ آگے نہیں بڑھ رہا. امام نے آواز دے کر کہا کہ ذرا قریب کی آبادی کے کچھ لوگوں سے پوچھو کہ اس زمین کا نام کیا ہے. کچھ لوگ بلائے گئے, ان میں سے کسی نے کہا اسے ماریا کہتے ہیں. امام نے فرمایا کوئی اور نام؟ کہا اسے غازریا کہتے ہیں, اسے نینوا کہتے ہیں. کئی نام اس زمین کے لیے گئے, ایک ضعیف العمر انسان کی آواز آئی, اس کا پرانا نام کربوبلا ہے. بس ایک مرتبہ یہ سننا تھا, امام گھوڑے سے اتر آئے, فرمایا عباس اسی جگہ کی ہمیں تلاش تھی. اللہ اکبر, کربلا حسین کو ڈھونڈتی ہے یا حسین کربلا کو ڈھونڈتا ہے؟ حسین نے کربلا کو ڈھونڈا ہے, حسین نے مصیبتوں کو ڈھونڈا ہے, حسین نے پریشانیوں کو ڈھونڈا ہے. پریشانیوں میں دم نہیں ہے کہ حسین کو ڈھونڈے. اترائے امام اپنے گھوڑے سے, عباس پتا کرو کہ یہ زمین کس کی ہے, حسین خیمہ نہیں لگائیں گے جب تک کہ اس کی قیمت ادا نہ ہو جائے, اس لیے کہ نمازیں پڑھنی ہیں, قیام کرنا ہے, بغیر اجازت کے کیسے قیام کریں گے. معلوم ہوا کہ بنی اسد کے قبیلے کے چند یتیم بچوں کی ملکیت ہے. 70,000 دینار دے کر امام نے یہ زمین خریدی. پھر فرمایا عباس ابھی یہاں خیمے لگاؤ. دو محرم آج کے دن حضرت عباس نے نہر کے کنارے خیمے لگا دیے، اپنی ملکیت ہے ہم جہاں چاہیں لگائیں، کہ چار محرم کو جب شمر کا لشکر پہنچا ہے تو اس نے اعلان کیا کہ یہ خیمے ترائی سے ہٹیں۔ یہ خبر جب حضرت عباس تک پہنچی کہ وہ خیمے ہٹانا چاہتا ہے تو جو عباس 36 سال سے کربلا کا انتظار کر رہا ہو، اجرکم اللہ، کس میں دم ہے کہ وہ عباس سے یہ کہے کہ خیمے ہٹاؤ، یہ ہماری جگہ ہے، ہم نے خریدی ہے۔ حضرت بڑے ہی اطمینان سے اپنے خیمے سے باہر نکلے، اپنی تلوار نکالی، ایک لمبا خط کھینچا کربلا کی زمین پر اور فرمایا ان سے کہو کہ اس خط کو پھاند کے دکھائیں، میں تو انتظار میں ہوں کہ کربلا کب آتی ہے۔ اکیلے اطمینان کے ساتھ امام حضرت عباس کھڑے ہیں، لشکر بڑھ رہا ہے، شمر کا لشکر ہے جو خیمے ہٹانے کے لیے بڑھ رہا ہے، اور عباس علمدار ہے جو اطمینان سے کھڑے ہیں، کوئی آئے گا اس طرف آ سکتا ہے تو۔ یہ تیور امام حسین نے دیکھے تو جناب زینب کے خیمے کا رخ کیا، اجرکم اللہ، جناب زینب سے جا کر کہا بہن زینب عباس کو بلا لو، جناب فضا کو جناب زینب نے بھیجا، اے اما جا کر عباس سے کہو کہ تمہیں زینب بلا رہی ہوں، جناب فضا پہنچی ہیں، اے چھوٹے شہزادے تمہیں آقا زادی زینب بلا رہی ہوں۔ تو حضرت عباس نے ایک جملہ کہا، چند لمحوں میں بی بی کے لیے خوشخبری لے کر آ رہا ہوں، لشکر قریب آ گیا ہے، میں بی بی کو خبر سنانے آ رہا ہوں کہ ہم جیت گئے کربلا کے مارکے میں۔ جناب فضا گئی ہیں، پھر جو پلٹ کر آئیں تو ایک جملہ کہا، زینب کہہ رہی ہے تم آتے ہو یا میں آ جاؤں، بس یہ سننا تھا، تلوار نیام میں رکھ لی، گردن جھکا دی، خیمے میں آ گئے، کیا دیکھا، زینب کے ساتھ حسین کھڑے ہیں۔ امام کو دیکھ کر فرمایا، مولا آپ چاہتے ہیں خیمے ہٹ جائیں؟ فرمایا، ہاں عباس خیمے ہٹا دو، یہ کربلا قربانی کی جگہ ہے۔ الا لعنۃ اللہ علی قوم الظالمین فسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ یا اللہ ان آوازوں پہ رحمت نازل فرما، مریضوں کو خاص طور پر غلام عباس کو شفا کلی عطا فرما، یا اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرما، ہماری فوج کو، ہمارے محافظوں کو توانائی عطا فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یا حسین یا حسین۔